الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ آیات آج کل ہمارے فجر کے درس میں چل رہی ہیں، تو کیونکہ اس میں یہود کی اس بات کا ذکر ہے، آج بھی یہودی موت سے ڈرتا ہے، دور سے بمباری کرتا ہے اور دور سے حملہ کرنا چاہتا ہے، جان سے بہت محبت کرتا ہے اور جان دینا نہیں چاہتا، جبکہ خود کہتے تھے یہ لوگ نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور ان کے اللہ کے پیارے ہیں. تو جو اللہ کی اولاد ہو، پیارا ہو، اس کو تو جان دینے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ ان سے کہیے: قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، آپ یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں یہ زوم ہے، زوم اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے، حقیقی بات جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، دعویٰ اور ہوتا ہے، جیسے ہمارے سیاستدان دعوے کرتے ہیں، دعوے اور ہوتے ہیں اور عمل کا جذبہ اور ہوتا ہے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے، تمہارا جو دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو، تم اللہ کی اولاد ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے، اگر تم اللہ کے پیارے ہو، دوست ہو، اولیاء للہ، اولیاء اولاد بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ کے پیارے بھی بنے ہوئے ہیں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اور دوسرے کوئی لوگ نہیں، سب صرف ہم ہی اللہ کے پیارے ہیں. یہاں تک کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لن يدخل الجنة، ہرگز کوئی جنت میں داخل، الا من کان یہودا، مگر صرف یہود جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہو. اپنی طرف سے ان کو یہ زوم تھا نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لانے کے باوجود. یہ اسی لیے جب آدمی خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو دوسروں کی نصیحتوں سے، خیر خواہی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ ہی کو سب سے اچھا سمجھتا ہے. تو یہود اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھ رہے ہیں اور نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لا رہے، اور سمجھتے ہم ہی جنتی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی. بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام سے چلے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل، اسرا بندہ، ایل اللہ کا بندہ، عبد اللہ. اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ عبد اللہ. حقیقی معنوں میں ظاہر سی بات ہے یہ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب، تمام انبیاء پر ایمان لانا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، الحمدللہ سب لاتے ہیں. آمنتو باللہ و رسولہ، و رسول نہیں، رسول ایک ہوتا ہے، و رسولہ اس کے تمام پیغمبروں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اسی لیے کسی کی تنقیص جائز نہیں ہے. تفضیل یقینی طور پر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برتر اور اعلیٰ ہیں، سب کے سردار ہیں، لیکن کسی کی تنقیص جائز نہیں کہ ان میں یہ خامی تھی، ان میں یہ خامی تھی. یہ ٹھیک ہے کلی طور پر، ہمارے آقا سب سے، سب کے سردار ہیں، سب سے بعد میں آئے لیکن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. یہ امت بھی امتوں کی سردار ہے، سب سے بعد میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت پہ داخل ہوگی. تو بنی اسرائیل کی جو بنیاد ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے ہے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام، اور پھر پوری یہ نسل چلتی رہی موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل بہت تھے اور پہلے مظلوم تھے، فرعون ان کو بہت تنگ کرتا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں موجود ہے، فرعون ان کو بہت تنگ کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے آ کر، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو دعوت دی، اور پھر فرعون کا لشکر تباہ ہوا، اور ایسا بھی ہوا ہر جگہ جا کے ان کا بچکانا پن ظاہر ہوتا ہے۔ اب وہاں سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے فتح عطا فرما دی، جب جادوگر جادو کے مقابلے میں آئے تو سب کو معلوم ہے، یہ مشہور روایت ہے کہ سب جادوگر، قرآن کریم میں سب جادوگروں نے ڈالو تم پہلے، انہوں نے سب سانپ بنا دیے، سب سانپ ڈال دیے۔ یہ کیا طریقہ ہے، ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ لے اس کو نا، پیچھے جا کے پڑھے، ابھی نماز نہ پڑھے، نماز کا وقت دیا جائے گا، جب یہاں 1:15 شروع ہوتا ہے، اب 1 بجے آ کے 1:15 نماز شروع کر دیں۔ اب بیان ہو رہا ہے تو ہم بیان پروفیشنل نہیں کرتے، اس بیان کے ہم کوئی پیسے نہیں لیتے، اس لیے اس بیان کو سننا چاہیے، اللہ رسول کی بات ہو رہی، نفل کے سے بڑھ کے درجہ ہے، جو بات اس میں کام کی آ جائے گی، اس سنت پہ عمل کی توفیق ہو جائے تو یہ اس سے بڑھ کے درجہ ہوتا ہے، اسی لیے اہل علم کے پاس بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس دین پر عمل کر رہے ہیں اور اس میں کیا کیا احکامات۔ آ کے نفل پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بیان ہو رہا ہے، ادھر بیان ہو رہا ہے، ادھر نفل ہو رہا ہے، تو بیان کرنے والا بھی خدشے کا شکار ہوتا ہے، اور کہ بات کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا ہے، اور پڑھنے والے کو الگ خلل ہو رہا ہوتا ہے، یہ ادھر بیان چل رہا ہے، ادھر ہماری صورت بھول رہے ہیں۔ تو کس نے کہا ہے بھائی آپ پہلے آ کے پڑھیے، بعد میں گھر جا کے پڑھیے، بعد میں مسجد میں پڑھیے، کوئی منع نہیں، لیکن جس وقت میں اجتماعی کوئی کام ہو رہا ہو اس میں خلل اندازی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے آ کر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سب کو معلوم ہے بڑا مقابلہ ہوا، کیونکہ جادو کا معاملہ بہت زیادہ تھا، یہودی آج بھی جادوگری میں بہت فعال ہیں، بہت ماہر ہیں، سب سے بڑا ان کا ہیڈ کوارٹر ایران میں ہے، اصل میں یہودی اور ایرانی یہ بھائی ہیں، آپ دیکھیں نا کتنے چپ سے بیٹھے ہیں آرام سے، جو کہتے ہیں ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، سب نظر آ رہا ہے کیسا کر دیا انہوں نے، ان پر بھی ہاتھ ہے اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ طاغوتی قوتوں سے اصل ہیں، یہ تو صرف دکھانے کی باتیں ہوتی ہیں، تو اصل ہیڈ آفس ان کا جو ہے وہ ایران میں ہے، اور وہاں جادو، کالا جادو، سارے جادو، وہاں سب سے بڑے جادوگر یہودی ہوتے ہیں دنیا میں، اور اتنا ان کا، اتنا زیادہ ان کے جادو میں کہہ رہا ہوں کہ مہارت ہے، کہ ولید ابن اعظم یہ بھی یہودی تھا جس نے نبی علیہ السلام پر بھی جادو کر دیا، ہلکا سا اثر آپ کو محسوس ہوتا تھا، کوئی اور چیز نہیں، کہ آپ کوئی چیز بھول جاتے تھے کہ عبادت کی ہے نہیں کی، کھانا کھایا نہیں کھایا، ایسی چیزیں آپ بھول جاتے تھے، لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور ناس نازل فرمائی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، آپ کے تہتانے سرہانے فرشتے کھڑے ہو گئے، ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا کہ آپ کو کیا مرض لاحق ہے، دوسرے نے کہا ان پر جادو ہے، بس خواب میں، اور نبوت کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، وحی الہی کی طرح ہوتا ہے، لہذا اس نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ان پر جادو ہے، اس نے پوچھا کس نے کیا ہے، اس نے کہا ولید بن عاصم نے کیا ہے اور اس کی بیٹیوں نے، کہاں پہ کیا ہے، فلانے کنویں میں، کسی کنگھے پر، اور بال جو ہے وہ بال پہ یہ لوگ جادو کرتے تھے، بال آپ علیہ السلام کے کسی طرح، ایک لڑکا یہودی آپ کی خدمت میں آتا تھا کبھی کبھی، اس سے کہا کہ تم کسی طرح یہ بال لے آؤ، پھر اس نے جادو کیا تو، لیکن پھر جب سورہ فلق اور ناس نازل ہوئی تو آپ نے پھر سورہ فلق کی 11 آیات ہیں، فلق اور ناس کی ملا کر آپ ایک ایک وہ آپ نے پھر بھیجا، بعض روایت میں خود تشریف لے گئے، بعد میں حضرت علی یا مقداد ابن اسود کو بھیجا رضی اللہ عنہ، اور وہاں سے وہ منگوایا، وہ وہاں سے لے کر آئے، اور پھر آپ نے اس کو کھولا، اس کے گرہوں کو کھولا، نفاساتی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ گرہوں پہ پڑ پڑ کے پھونکتی ہیں وہ عورتیں، تو ان کے اسی لیے کہتے ہیں صبح شام جو یہ سورت پڑھے گا تمام ایسی چیزوں سے محفوظ رہے گا، جو صبح شام تینوں قل کا عمل کر لے، تمام ایسی اثرات سے، جنات سے، جادو کے اثر سے، اور تمام شرور سے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے تکفیک من کل شیء، ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی ہر شر سے بچنے کے لیے یہ عمل کافی ہو جائے گا، خود بھی پڑھنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو بتائیں، عورتیں ڈرتی ہیں، نماز نہیں پڑھیں گی ڈریں گی، کوئی سایہ ہے بھائی، نماز پڑھو، پاک رہو، اور اسی طرح تلاوت کرو، گھر میں تلاوت ہوتی ہے تو وہاں یہ چیزیں نہیں آتی، لیکن گھر میں تلاوت نہیں ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ہر قسم کی نحوست والے عمل ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں کوئی سایہ ہے، تو سایہ نہیں ہوگا تو کیا فرشتے آئیں گے ایسے گھر میں جہاں پہ تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جہاں نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنے والا کوئی نہیں ہے، جہاں ہر وقت گناہ کی باتیں، بے پردگی، ہر ایک غصہ چلا آ رہا ہے، ٹی وی کا شیطان ناچ رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ہر قسم کے گناہ ہو رہے ہیں، ہر قسم کے گناہ، پھر کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے، ذرا آپ چل کے دیکھ لیجیے، ہمیں چل کے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک صاحب یہیں پہ آئے تھے، گھر بہت بھاری ہو گیا ہے، چل کے دیکھ لو، میں نے کہا بھاری کہ آپ نے وزن کیا، مٹی تو ویسے ہی بھاری ہوتی ہے، کہ نہیں نہیں آپ سمجھ گئے، ہاں سمجھ گئے، لیکن میں نے کہا یہ آپ کے گھر میں ٹی وی ہے؟ ہاں، میں نے کہا اس کا باہر ہے، ٹی وی نکال دو، ڈرامے گانے باجے نکال دو، یہ باہر کم ہو جائے گا، نماز پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں مجھے تو کام ٹائم اتنا نہیں ملتا، یہ ٹائم مل جائے تو نماز ہے، آج مسلمان یہ سمجھ، مجھے تو اتنا نہیں ٹائم ملتا، میری بیوی پڑھتی ہے، میں یہ تو آج مسئلہ پتا چلا کہ بیوی کے پڑھنے سے شوہر کی بھی نماز ادا ہو جاتی، فرض کفایہ ہے، پورے گھر میں ایک آدمی نماز پڑھے سب، کیا بتائی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر اس پر آ رہے ہیں کہ چل کے دیکھ لو، کوئی سایہ کس بات کا ہے؟ ہماری بدعمالی کا سایہ ہے، یہ نحوست ہے، فجر کی نماز چھوڑنے کی نحوست ہے، فجر کی نماز اذان ہو رہی ہے اور مسلمان اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں، یہ نمازی جو کہلاتے ہیں ان کا بھی حال یہی ہے، آدھے آتے ہیں آدھے اس میں سے بھی نہیں آتے، کبھی آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ہے، اتنی لمبی رات ہے پھر بھی آ کے بعد میں نماز پڑھ رہے ہوں، کتنی لمبی رات ہے، 10 بجے بھی آدمی سو جائے، 7:30 بجے عام مسجدوں میں نماز ہے، ہمارے یہاں مدرسے کی وجہ سے 8 بجے نماز ہے، 8 بجے بھی کون سے اتنی رات ہو جاتی کراچی، جا کے 10, 10:30, 11 بجے سو جائے، نماز آرام سے پڑھ سکتے، یہ تو راتیں ایسی، اس میں تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور میں علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کا اہتمام کرو، لازم پکڑ لو اس کو، سردیوں میں یہ والا اصلی والا اور گرمیوں میں اصلی والا نہ صحیح، لیکن جو کم درجے کا ہے وہ کیا، عشاء کے بعد 4-6 نفل پڑھ لے تو وہ بھی انشاءاللہ قیام لیل کرنے والوں میں شامل ہوگا، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ، قیام لیل کیا کرو، یہ تمہارے پہلے صالحین کا شعار ہے، فَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ، اس کے پڑھنے والے کو اللہ سے قربت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 5 بجے اٹھ جائیں، 5:40 تک تہجد کا وقت ہے، نقشے میں دیکھیں، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، روزہ رکھ کے ہی پوچھتے ہیں کتنے بجے تک وقت، پتہ ہونا چاہیے کہ سحر کا وقت کیا ہے، طلوع آفتاب کا وقت کیا ہے، معلوم ہونا چاہیے سحر کا وقت کیا ہے، 5:40 تک آدمی تہجد پڑھ سکتا ہے، 10 بجے سوئیں اور 5 بجے نہ اٹھیں تو پھر 7 گھنٹے کافی نہیں ہے کیا، 7 گھنٹے، فرمایا کہ سردی کا موسم مسلمان کے لیے بہار کا موسم ہے، الشتاء ربیع المؤمن، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، سردی کا موسم مومن ایمان کی بہار کا، عام بہار مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، رات بڑی ہوتی ہے، تہجد پڑتا ہے، جلدی سو کے جلدی اٹھ جاتا ہے، لیکن کراچی والوں کی تو الٹی گنگا بہتی ہے، سوتے دیر سے ہیں، اٹھتے بھی دیر سے ہیں، اس موسم میں بھی فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں، اس درجہ محرومی کی بات، دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھنا آسان ہے، دن کتنا چھوٹا ہو گیا بتائی، 5:40 تک سحر کھا سکتے ہیں، اور اسی طرح شام بھی 5:40, 5:45 پر 12 گھنٹے کا روزہ، 12 گھنٹے کا روزہ، بعض دفعہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ پانی یاد بھی نہیں آتا، اب آدمی چاہے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا کہ آپ پیر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، فرمایا ہاں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان دنوں میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، لہذا جتنا ہو سکے، جتنا نوافل جتنا ہو سکے، اصل چیز تقویٰ کا اہتمام ہے، بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ جادو کا جو سلسلہ یہودیوں میں بہت ہی خطرناک ہے، اب بھی ہے لیکن پہلے زیادہ تھا، نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کہانت بہت مضبوط تھی، آپ کی تشریف آوری کے بعد کہانت کے پنجے اکھڑ گئے، اور چونکہ جو بھی اوپر جاتا تھا اس کو شہاب سابق ثاقب مار دیا جاتا تھا، لہذا پر اوپر کی باتیں سننا اور نجوم، علم نجوم وغیرہ صرف تخمینے اور اندازے رہ گئے، صرف سوائے تکہ بازی کے اور کچھ نہیں ہے، لہذا جب موسیٰ علیہ السلام نے فتح کر لیا، سب نے سانپ ڈالا، سب نے جو انہوں نے جادوگر تھے انہوں نے، اصل میں یہ بنتا نہیں ہے، انسانی ذہن پر کنٹرول کیا جاتا ہے، اگر اس کو کوئی پکڑ لے تو وہ ہوا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، انسانی ذہن پر کنٹرول ہوتا ہے، چنانچہ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ بمبئی میں खेल हुआ हिंदुस्तान में बंबई में खेल हुआ और मेला लगाते हैं ना, उसमें मेला लगाने वाले आए, उसमें ये एक अमल है, टेलीपैथी का एक अमल होता है जिससे आदमी दूसरों, आपने सुना होगा फलाना फकीर बाबा आया, उसने कहा घर में जितना जेवर है सब लेके आ जाओ, औरत साहिबा सब अकल होने के बावजूद सारा जेवर ले जाकर उसके हवाले कर दी। ये यही अमल होता है जो आंखों से आंखों में किया जाता है और फिर वो हर काम आदमी करता है जो वो चाह रहा होता है, बाद में जब वो चला जाता है फिर ख्याल आता है मैंने क्या किया, ये वही अमल है और ये नाजायज हराम है। इसी जिस तरह टीटी दिखा के छीनना नाजायज है, इसी तरह तेली पेथी का अमल करके किसी को नुकसान पहुंचाना ये भी नाजायज है, इसी तरह जिन्नात के जरिए किसी का पैसा मंगवाना, अकी वो लंबत फरमाते हैं नाजायज नहीं है, कोई डाकू भेज के मंगवाए बैंक से जिन के जरिए से, बैंक दौलत पाकिस्तान किसका है, वो भी तो पाकिस्तान का है, सरकारी माल है या किसी का किसी की अमानत है, वहां से भी लाना जायज नहीं है। तो जिन्नात के जरिए भी किसी का हक जाया करना ये भी नाजायज है, यहाँ तक कि मुरम्मत ने लिखा है जिन को कैद करना भी ठीक नहीं, जिन को कैद करना भी ठीक नहीं है, उससे काम तो ले सकते हैं अगर वो रजाकाराना तौर पे काम करें, लेकिन ये अमलियात वाले सुनते थोड़ी है तो कहते हर उल्टा काम, बस हर उल्टा काम करना है, और जो अमलियात के चक्कर में होते हैं पीरों फकीरों के, नमाज नहीं पढ़ते पीरों फकीरों के चक्कर में होते हैं, अमलियात के चक्कर में कि बाबा हमारा ये काम बना दो, बाबा काम क्या बनाएगा, पैसा खा के बैठ जाता है, काम जू का तू पड़ा रहता, काम ऊपर से बनता है, काम ऊपर से बनता है। खुदा फरमा चुका कुरान के अंदर मेरे मोहताज हैं पीरो पयंबर, वो क्या है जो नहीं होता खुदा से जिसे तू मांगता है औलिया से, जिसे तू मांगता है औलिया से, वो क्या है जो नहीं होता खुदा से जिसे तू मांगता है औलिया से, सलाते हाजात पढ़े अल्लाह से गिड़गड़ाएं। ये बिल्कुल सही है कि कोई बुजुर्ग हो वहां जाके दुआ करना, कोई बुजुर्ग का मजार हो उसमें बरकत होती है, वहां जाके दुआ अल्लाह से ही करेगा, कब्र की तरफ रुख करके दुआ करना भी ठीक नहीं। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हाजिरी नसीब फरमाए, जो नहीं गए उनको पता नहीं, जो जाते हैं उनको पता है कि आप उधर हाथ करके उठा के शुरते फौरन एक मिनट एक लम्हे में आपको उधर फेर देंगे, क़िबला की तरफ रुख करके दुआ मांगो, रोज़े अथर की तरफ रुख करके भी दुआ ना मांगो। भाई हम अल्लाह से मांग रहे हैं फिर भी इधर रुख ना करो, फिर भी इधर रुख ना करो। इज्तिमाई दुआ जो कब्रिस्तान में कराई जाती है, बाद उलमा इसके जवाज के कायल हैं, उसका तरीका भी ये है कि सब लोग क़िबले की तरफ हो जाएं, रुख मुर्दे की तरफ रुख ना हो। देखिए नमाज जनाजा कितनी भी आती है, कितनी भी शायद बड़े पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जीलानी रामुल्ला ताला का जनाजा हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रामुल्ला ताला का जनाजा हो, जुनैद बगदादी का जनाजा हो, सबके जनाजे में क्या होता है, सजदा रुकू होता है, किसी का भी इसमें चलो कर लेते हैं बुजुर्ग, सजदा रुकू नमाज है लेकिन सजदा रुकू नहीं है, ये तौहीद का पास है कि कोई देख के ये शुबा भी ना करे कि मुसलमान जिंदगी में तो नहीं मरने के बाद सजदा करते हैं। तो हमारे अहले इल्म फरमाते हैं जब वो ऊपर है, दो ढाई फीट ऊपर होती है ना चारपाई, जब वो ऊपर है तब सजदा करना मना है, जब वो नीचे चला जाता है तो सजदा ताजीमी कहां से आ जाए, सजदा ताजीमी को नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के आते ही हराम करार दे दिया गया, जैसे तस्वीरों को हराम करार दिया गया, सूद को हराम करार दिया गया, शराब को, इसी तरह सजदा ताजीमी भी हराम है, किसी पीर को जिंदा पीर को या कब्र में जाने वाले को सजदा करना हराम है। ये वो का बात कोई मुख्तलिफ ही भी नहीं है, आप अहले इल्म से पूछिए जो अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं और सुन्नी कहलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अहले सुन्नत वल जमात और सुन्नी हैं, चारों आइम्मा के मानने वाले हैं, गैर मुकल्लिद नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि हम चारों आइम्मा के मानने वाले हैं, चारों आइम्मा इस पर मुत्तफिक हैं कि किसी के पीर को सजदा करना चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा नाजायज हराम और शिर्क का गुनाह है, शिर्क का शुबा है कि अगर वो उसको नफा नुकसान का मालिक भी समझ ले तो मुशरिक हो जाएगा, कि यही देता है यही लेता है, देता लेता सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं काश कि हम कुरान के करीब आ जाएं, आपने फरमाया था मैं जा रहा हूं लेकिन दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक बोलता हुआ एक खामोश। क्या है, कभी पूछा हमने उलमा से कभी कुरान के करीब आए, ये बैठे हुए 200 लोग होंगे इनमें से कितनों ने आज तिलावत की, तिलावत नहीं करते सही पढ़ना नहीं जानते तो मफहूम कौन समझेगा, हैं मुसलमान लेकिन कुरान को नहीं जानते, अल्लाह ताला का खुला हुआ खत है मुसलमानों के नाम, पढ़ो और कामयाबी के गुर इसके अंदर मौजूद है, पढ़ो नहीं समझ में आता उलमा के पास बैठो, उसका भी टाइम नहीं, اس کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ چلو بھائی جو پڑھا ہوا ہے اس کے پاس بیٹھو, ہر دوسرے دن درس تفسیر ہوتا رہتا ہے, ہمارے یہاں اتوار کو کلاس ہو رہی ہے, مدرسوں میں ہر جگہ دراسات کا کورس ہو رہا ہے, لیکن اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہے. اگر شروع میں کچھ نمازی آپرے بھی ہیں, ہمارے یہاں بھی 25-30 آئے تھے, اب 6-8 رہ گئے. سب کو ضروری کام ہوتا ہے, سب سے غیر ضروری کام دین سیکھنا, قرآن سیکھنا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی ناکام اور گمراہ نہیں ہوگے. ایک بولتا ہوا قرآن کریم, بولتا ہوا قرآن کریم, ناطق ہے, بول رہا ہے, ہر جگہ رہنمائی کر رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. نہیں سمجھ میں آتا ہے علم سے پوچھو, قرآن کریم ناطق ہے. اور ایک ساکت ہے, میری سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو لازم پکڑ لو, سنت نبی کو لازم پکڑ لو, آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. آج سنت کا جنازہ نکل رہا ہے, کوئی داڑھی بالکل منڈا رہا ہے اپنی مرضی, کوئی اتنی رکھ رہا ہے جو دور سے نظر آ جائے, جبکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, وفر اللہ واف الشوارب, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. بڑھانے کا کیا ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی بڑھانا کہتے ہیں. یہ ٹینک ہے ہمارے یہاں, ایک مہینے چلتا ہے اس کا پانی. اب اس میں کوئی جھانک کے دیکھے, ابھی پانی کئی دنوں سے نہیں آیا تو کم ہوگا, اتنا کم ہو کہ اتنا سا رہ جائے 2-4 inches 6 inches, تو ہم میں سے کوئی کہے پانی نہیں ہے تو آپ کہیں گے مسجد میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہو, پانی تو ہے. تو کہے گا نہیں, اتنا ہونا بھی کوئی ہونا ہے, ہونا یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے اوپر کے آدمی ہاتھ سے چھو لے, یہ کم از کم اتنا کہ آدھا ٹینک تو ہو. تو بڑی وافر اس کو کہتے ہیں جو داڑھی پوری ہو, ایک مٹھی سے کم داڑھی نہیں ہے. اور بہت سے ایک مٹھی بھی رکھتے ہیں اس کو کالا خضاب لگاتے ہیں, کوئی نہ کوئی ڈنڈی ماریں گے. سنت پہ چلنے میں نہ جانے ہمیں کیا آ رہے, غیروں کے طریقے پہ چلنے میں شرم نہیں آتی, آقا کے طریقوں پہ چلنے میں شرم آتی ہے. آپ نے فرمایا جو قرآن کو مضبوط پکڑ لو اور میری سنت کو لازم پکڑ لو. علیکم بسنتی, میری سنت کو لازم, سنت الخلفائے الراشدین المہدیین, اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو. آج بہت سے لوگ تراوی نہیں پڑھتے, 20 رکعت حضرت عمر نے کی ہے, وہ حضرت عمر کے قول کو نہیں مانتے, اپنے نفس کی بات مانتے ہیں اور 8 رکعت تراوی پڑھتے ہیں, یہ غلط ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد ہیں, یعنی کسی کو شک ہے؟ حضرت عثمان نے اذان شروع کی, پہلی اذان, پہلے وہ ایک ہی اذان ہوتی تھی, حضرت عثمان کے زمانے سے دوسری اذان شروع ہو گئی, صحابہ نے کوئی اختلاف نہیں کیا, دین نافذ ہو گیا. خلفۂ راشدین کو یہ اتھارٹی تھی کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں اور اس میں آپس میں مشورے سے. بعد میں قرآن کی ترتیب اور تدوین بھی بعد میں ہوئی ہے. آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے, قرآن پتوں پہ لکھا ہوا تھا, پتھروں پہ لکھا ہوا تھا, چھالوں پہ لکھا ہوا تھا. بعد میں حضرت صدیق اکبر کے دور میں اس کو جمع کیا گیا, حضرت زید کو اس کا وزیر بنایا گیا اور اس کا امین بنایا گیا. وہ خود پریشان تھے, اتنا بڑا کام, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جمع فرما دیا. سب بعد میں ہوا, لیکن خلفائے راشدین تک یہ اتھارٹی تھی. اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو چاہیں ہم ترقی کریں, ہم چاہیں قبر میں جا کے اذان دیں, قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دو, نماز پڑھو, سب کچھ کرو. اگر اس کے وہ خود بے نمازی تھا تو کیا ملے گا بتائیے. الحمدللہ آج کہتے ہیں بس جیسے آئے فوراً آ کے آرام سے بیٹھ گئے, دفنا کے آئے پھر آرام سے. اب تیسرے دن ہوگا تب قرآن پڑھیں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں جیسے ہی انتقال کی خبر سنو کچھ نہ کچھ اصال ثواب اسی وقت کر دو. جب مردہ نہلایا نہیں گیا وہاں پہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے, جب نہلا دیا جائے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہر آدمی اطلاع ملی, اب ہم پہنچے ابھی انتقال ہوا, جنازہ کب ہوگا. بہت سے لوگ جنازے میں تاخیر کرتے ہیں بلا وجہ, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کا جنازہ, اگر کسی کا انتقال رات 2 بجے ہوا ہے اس کو شب جمعہ, تو جمعے کا انتظار نہ کرے بلکہ صبح 8 بجے دفنا دے, 12 بجے نہ کرے, کیونکہ 12 بجے بہت سو کے جمعے کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی. تو اگر اتنا وقت ہے کہ جمعے سے پہلے اس کو دفنایا جا سکتا ہے تو جمعے کی نماز کا انتظار بھی جائز نہیں. جلدی لے جاؤ اس کو, اپنی منزل پہ پہنچا دو. اگر وہ نیک ہے اپنی منزل پہ پہنچاؤ, اگر وہ برا ہے تو بھی اس کو وہاں پہ پہنچاؤ. لہذا جنازے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو آدمی پہنچتا ہے, ابھی عام طور پہ 6-8 گھنٹے لگی جاتے ہیں, جلدی سے جلدی بھی کریں. وقت میں پتا چل گیا, آج کل میسج آ جاتا ہے, فون آ جاتا. اب جو اصال ثواب کرنا وہی پڑھ کے آدمی کر, زبانی پڑھ رہا ہے. سورہ تکاثر یاد نہیں ہے, سورہ تکاثر بھی بعضوں کو یاد نہیں. 10 سورتوں سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہے, 10,000 سے آگے تنخواہ ہوئی یا نہیں ہوئی, دس سال پہلے 10,000 تنخواہ اچھی تھی، اب 10,000 پہ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن وہی 10 صورتیں یاد ہیں جو بچپن میں یاد کی تھی، کاش کہ کچھ صورتیں یاد کر لیتے ہم تاکہ زبانی پڑھ سکتے، جو یاد ہے چلے وہی پڑھ لیں، سورہ اخلاص تو یاد ہے وہ بھی غلط ہے، افسوس سے قل ھو اللہ احد، اردو میں قل ھو اللہ احد یہ صورت ہے، قل ھو اللہ احد ہا کے ساتھ، وہ ذات ہے جو یکتا ہے، تین مرتبہ پڑھیں صحیح پڑھیں ایک قرآن کا ثواب، اس کو آدمی ایک منٹ بھی نہیں، آپ گھڑی دیکھیں 9 مرتبہ ایک منٹ میں آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں تجوید کے ساتھ، یعنی 3 قرآن 10-10 پارے کے 9 چیزیں آپ اس کو بھیج سکتے ہیں، سورہ کافرون کو فرمایا 4th قرآن ہے، 4 مرتبہ جو پڑھے گویا اس نے ایک قرآن پڑھا، سورہ یاسین کو فرمایا 10 قرآن کے برابر ہے، سورہ تکاثر کے بارے میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی 1,000 آیات نہیں پڑھ سکتا، صحابہ نے عرض کیا 1,000 آیات تو بہت زیادہ ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی تکاثر نہیں پڑھ سکتا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا صورت ہے، کاش کے غور کریں، یہی صورت اصلاح کے لیے کافی، غفلت میں ڈالے رکھا بہتائت خواہشات نے، گھر بن جائے بیٹیوں کی شادی ہو جائے اسی میں لگے ہیں، اسی میں ڈپارچر ہو گیا، ہائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو تیاری کا وقت ہی نہیں ملا، اب کیا وقت تلاش کر رہے ہو، جب 50-55-60 سال کی عمر ملی اس میں کیا کیا تم نے، فَاصْدُقُوا وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم خرچ کر لو، اپنی جوانی خرچ کر لو، اپنے پیسے خرچ کر لو، اپنی صلاحیتیں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ آنے والی آ جائے، اور اس کے بعد شاعر کہتا آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی اور مجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، آدمی لرز جاتا ہے، وہ جنازے کی بات، میں یہاں کھڑا ہوں یہ کہتا ہوں میرا بھی جنازہ رکھا جائے گا اور آپ کا بھی ہوگا، پریشان نہ ہو، اگر اعمال اچھے ہیں تو یہ شکر ادا کریں کہ جنازہ مل گیا، ورنہ بہت سے ایسے ہوں کہ جنازہ نہیں ملتا، ان کو قبر نہیں ملتی، یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جنازہ مل جائے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، کون سا منہ دکھائیں گے، یہی سنت کے خلاف والا، یہی ماحول معاشرے کے خوف والا، ہمارا ایک دوست آیا شاید شادی کر رہا ہے، وہ سنت و شریعت کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے، لوگ اس کو سمجھے نہیں بیٹا اتنی سختی نہیں کرتے، نہیں گانے بجواؤ اور تصویریں کھچاؤ، اتنی سختی، الٹا سمجھا رہے ہیں یہ بڑے بوڑھے، الٹا سمجھا رہے ہیں، ان کی اپنی سمجھ میں نہیں آتی، کھوپڑیوں میں بات نہیں آتی، یہیں بیٹھے تھے ایک صاحب، اور میں نے جب مفتی رشید احمد صاحب کا قول دہرایا، وہ اٹھے اور اپنے بیٹے سے کہا، بزرگوں کے ایک ایک بات میں کتنا جسے کہتے ہیں کتنی جاذبیت ہوتی ہے، کتنا اثر ہوتا ہے، مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا قول بندے نے نقل کیا، یہی وقت تھا، یہی دن تھا، آج وہ قبر میں لیٹے ہیں بڑے صاحب، میں نے عرض کیا کہ مفتی صاحب فرماتے تھے آج کا مسلمان اللہ سے کم ڈرتا ہے، بندوں سے زیادہ ڈرتا ہے، تو نہیں ہم تو اللہ سے ڈرتے ہو، تم داڑھی رکھنے میں تمہیں کس کا خوف ہے، اللہ سے ڈرتے ہو تو شادی بیاہ میں تم سارے رشتے داروں کو راضی کرتے ہو، صرف اللہ رسول کو ناراض کرتے ہو، اٹھے اور ان کا یہی تھا، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا، کوئی تیسرا راوی نہیں ہے، کہ ابا کا یہ تھا کہ نہیں اس لیے بیٹا آخری ہے، اس میں تو ہم دھوم دھام کریں گے، اٹھنے کے بعد ہی انہوں نے جا کے اپنے گھر میں کہا ہم سنت و شریعت کے مطابق شادی کریں گے، کاش کہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے، مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہنا آسان ہے، گھروں میں جا کے ان حالات کو تبدیل کرنا یہ مشکل کام ہے، لہذا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احد، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کا وقت آ جائے پھر وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت ملے، ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی، کیوں نہیں میری موت تھوڑی سی ٹل گئی، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ مل گئی، لولا اخرتنی الی اجل قریب، فاصدق، تھوڑا سا مجھے مل جاتا نا وقت، تھوڑی مہلت مل جائے، فاصدق واکم من الصالحین، تو میں ہو جاتا نیکوکاروں میں، بہت صدقہ و خیرات کرتا، جب تو بہت کر لیے پہلے، اب کیا کر رہے ہو، اب اگر پہلے کر لیتے تو اب پچھتاوا نہ ہوتا، لہذا اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا، جو کرنا ہے سو آج کرو، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دفنا کے آ گئے اب آرام سے بیٹھے ہیں، پہلے کڑوی روٹی کھائیں، عیسیٰ علیہ ثواب نہیں، بس کل میں شہادت وہ کر کے آگے وہ یہ بھی کوئی سنت نہیں, کوئی ذکر کرتا ہوا جائے آدمی اور ذکر کرتا ہوا جائے اور اس کو یہ سال ثواب کا تیسرا کلمہ پڑھے, درود شریف پڑھے, استغفار پڑھے, اس کا ثواب پہنچا دے, قرآن پڑھتا ہوا میت گاڑی میں جائے, اپنی گاڑی پہ جا رہا ہے تو بھی قرآن, ہاں اس کو یہ ہو گیا تھا, یہ وہاں بھی جا کے ہنس رہے ہیں, قبر کے سامنے بھی ہنس رہے ہیں, ان کو یہاں بھی موت نہیں آتی, تو ایصال ثواب ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اسی وقت سے شروع کر دے, تیسرے دن کا انتظار نہ کرو. ہمارے فرماتے تھے کہ کسی کا حادثہ ہو گیا خدا نخواستہ, اب اس کو بلڈ کی ضرورت ہے, تو بلڈ کب چاہیے, کب چاہیے, ابھی چاہیے تین دن بعد, یعنی تیسرے دن دینے کے ہمارے رواج جو ہے نا تیسرے دن دینے, وہ ابھی مرا ہے اس کو ابھی ثواب کی ضرورت ہے, دیر مت کرو, فوراً ایصال ثواب, کوئی جمع ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی وہاں جا کے بیٹھنا ضروری نہیں ہے, کوئی قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے, جو جہاں ہے یہ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے, یہ جو ہم پڑھتے کہاں جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جاتا ہے, پھر ہم درخواست کرتے ہیں یا اللہ میرے اس پڑھنے کا ثواب فلانے کی روح کو پہنچا دیجئے, وہاں اوپر سے پہنچایا جاتا ہے, زمینی کوئی نظام نہیں ہے, زمینی کوئی نظام نہیں, لہذا جہاں سے جو چاہے, اتنا آسان ہے, اتنا ہی مشکل کر لیا لوگوں نے, جب تک جمع نہیں ہوں گے, کھانے کا انتظام نہیں ہوگا, جب تک دیگے نہیں کھڑکائی جائیں گی, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. ارے بھائی یہ چیزیں سنت کہاں سے ہیں, دیکھیں تو صحیح کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہمیں اپنا کیا, آپ نے حضرت جعفر کے لیے فرمایا وہ شہید ہو گئے تھے, آپ نے فرمایا ان کے گھر میں کھانا بھیجو, آج بھی لوگ مرتبہ ہر وقت لوگ ان کے یہاں جمع ہے, کڑوی روٹی کھا رہے ہیں بجائے ان کو کھلانے کے, خود ان کے یہاں جمع, یہ رسومات میں ہمیں تباہ کر, بعض ان کے یہاں بھی بھیجتے لیکن وہ بھی پابند نہیں بھیجیں گے تو بائیکاٹ کریں گے, ہم نے انہوں نے ہمارے یہاں بھیجا تھا, ہمیں بھی ان کے یہاں بھیجنا پڑے گا, یہ کوئی زبردستی نہیں ہے, یہ صرف اخلاقی چیز ہے کہ آدمی کو چاہیے وہ غمگین ہے غم زدہ ہے اس موقع پر اس کے یہاں کھانا بھیجے, لیکن ایسا نہیں ہے جیسے بہت سے ایسے ہوتے ہیں نانا دادا, ان کے تو بازے لوگ یہ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے, تو وہاں کھانا بھی پک سکتا ہے, چولہا بھی جل سکتا ہے, کس نے منع کیا کھانا نہ پکے اور چولہا نہ جلے, ہاں اس کے لیے ہے, کہیں خدا نخواستہ اچانک جوان موت ہو جاتی ہے, وہاں آدمی بے حال ہوتا ہے, کھا نہیں سکتا, تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ تاکہ وہ بھی تھوڑا کھا لے تمہاری وجہ سے, یہ ہے, نہ کہ اس کو بھی وہی رسم بنا لیا کہ ایک ایک مہینے تک یہ چل رہا ہے, فلانا تیجا ساتواں چالیسواں, یہ ہندوستان سے یہ رسمیں آئیں, لہذا سنت و شریعت کا راستہ کیسے آئے گا, قرآن کریم کے قریب ہم آ جائیں, ہم نہیں کہتے کہ آپ جا کے داخلہ لیں مدرسے میں اور آٹھ گھنٹے, یہاں تو وقت ہی نہیں ہے, صبح سے رات تک دس منٹ درس میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, نہیں ہے نہیں ہے, نکالنا نہیں چاہتے, یہی لوگ ڈبو پہ بیٹھے ہوتے ہیں, یہی لوگ چار دیوار ادھر ادھر بیٹھے گشت کر رہے ہو, مٹر گشت سمجھتے, یوں مٹر پھینک دے تو وہ چلتا ہو, خود ہی چلے, بیکار کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں, ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں, نماز اذان ہو رہی ہے ٹائم نہیں ہے, بس ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, شروع کریں گے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بھی شروع کریں, شروع کرنا کیا ہے, جب چھوڑ دیا اب فوراً شروع کرو, اور پچھلی بھی ادا کرو, تو اوقات کو اپنے کام میں لائیں, اور کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمیں بھی بتاؤ کہ ہمارے اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. کوئی بیٹا اگر انگلینڈ چلا جائے اور اتنا عرصہ ہو جائے کہ اردو بھول جائے, وہ انگریزی میں خط لکھے, ہمیں انگریزی نہیں آتی, عام طور پہ پاکستان والوں خاص کر امریکی انگریزی انگلینڈ والی, تو کسی سے پڑھوائے گا بھائی پڑھ دو میرے بیٹے نے کیا لکھا, ہم پوچھیں ہمیں نہیں آتا قرآن میں کیا لکھا ہے, نہیں سمجھ میں آتا, ہم علماء سے پوچھیں ہمارے اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں ہمیں بتاؤ, پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ قرآن فہمی ہمارے اندر آئے گی, علماء تو ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں, جو کورس شروع کرتے ہیں شروع میں تھوڑا سا ہجوم ہوتا ہے اور وہ بھی اتنا کم اور بعد میں وہ بھی ختم, بس نماز پڑھو بس گھر آؤ, اسی لیے مسائل معلوم نہیں ہے, بعض نماز پڑھتے ہیں نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی, بعض دفعہ میلے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ میں مار دی جاتی ہے, یہاں میں دیکھتا ہوں زہر کے بعد آتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہو کون لوگ ہوتے ہیں, اکثر مزدور طبقہ ہوتا ہے, آج جلدی جلدی نماز پورے کھڑے نہیں ہوئے, رکو سے فوراً سجدے میں چلے گئے, دو سجدے میں بیٹھے نہیں فوراً ایک میں بیٹھے نہیں فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے, اور سمجھتے ہم نے نماز پڑھ لی, کم از کم امام کے پیچھے پڑھتے تو فرض تو ادا ہو جاتی, ظالم کم از کم امام کے پیچھے پڑھتے تو فرض تو ادا ہو جاتی, جلدی جلدی نماز مسائل کا پتہ نہیں, اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہاں سے اٹھے وہ صاحب اور اٹھ کے فون آ رہا تھا ان کا, فون آتا باہر نکلے اور دو موٹی موٹی ماں اور بہن کی گالیاں دی, مسجد میں آواز آ رہی ہے میں ادھر گھر جا رہا ہوں وہ مسجد سے نکل رہے ہیں, یہ حالت ہے, ادھر نماز بھی ہے ادھر گالیاں بھی ہیں ادھر دوسرے کام بھی ہیں, ایسے اصلاح نہیں ہوتی میرے بھائی, ہمیں اللہ والا بننا پڑے گا اگر حالات کو درست کرنا ہے اور خود بھی بننا ہے اور اس طبقے کو بھی لانا ہے جو ابھی مسجد سے دور ہے، ورنہ حالات منکرات کے ان شیوع پر کوئی بلا نازل ہوئی تو نمازی کہلانے والے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.